پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب یسر ولا تعسر فتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب یسر ولا تعسر فتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پڑھیے کوئی سار حدیث پر.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم وعن أبيه جميعا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا.
یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ شریف. اس کتاب کی چند خوبیاں ہیں، امتیازی خوبیاں. پہلی امتیازی خوبی یہ ہے کہ نہایت جامع کتاب ہے، یعنی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے جو کتاب اور ابواب ذکر کیے ہیں اس میں حدیث کے جو بنیادی عناوین ہوتے ہیں، عقائد، عبادت وغیرہ وغیرہ، ان تمام بنیادی عناوین کو انہوں نے جمع کر لیا ہے. اسی لیے اس کی پہلی خصوصیت ہے جامعیت. نمبر دو، اس کتاب کی دوسری خصوصیت ہے اختصار، یعنی بہت طویل کتاب نہیں ہے، مختصر کتاب ہے. اور اس میں ہمارا نصاب تو الحمدللہ اور بھی زیادہ مختصر ہے، اس لیے مختصر در مختصر. اختصار کتاب کی خوبی اور نصاب کی خوبی مختصر ہونا، اور سال یہ جو ہے اس اعتبار سے تیسرا اختصار، تو ٹریپل اختصار جمع ہو رہے ہیں اس کتاب کے اندر. تیسری خوبی ہے عدم تکرار، یعنی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بہت اہتمام کیا ہے کہ کتاب کے اندر روایات کو ذکر کرنے کے اندر تکرار نہ ہو. جبکہ آپ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک حدیث کئی مرتبہ لاتے ہیں کسی بھی مناسبت سے، جبکہ امام ابن ماجہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ امکان تکرار سے اپنی کتاب کو بچا کر کے رکھیں گے. چوتھی خصوصیت ہے ترتیب. انہوں نے کتاب اور عناوین کی جو ترتیب اختیار کی ہے وہ بھی بڑی نیرالی اور انوکھی ترتیب ہے. سب سے پہلے اتباع سنت کا باب لائے. آپ دیکھیے, اور یہ ترتیب بھی اور تقدیم بھی دونوں انوکھی ہے. اور باقاعدہ اس کو ایک مستقل عنوان بنا کر کے اتباع سنت کو سب سے پہلے ذکر کرنا, یہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی خصوصیات میں سے ہے. پانچویں خوبی ہے ثلاثیات, کہ امام بخاری اور امام ابن ماجہ کے علاوہ کسی اور کتاب کے اندر ثلاثیات نہیں ملے گی. یہ ثلاثیات کو ذکر کرنا یہ امام ابن ماجہ کی خوبیوں میں سے ہیں. پانچ روایتیں ان کے پاس ایسی ہیں کہ جو ثلاثیات کے قبیل سے ہیں, یعنی صرف تین راوی سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک امام ابن ماجہ رحمہ اللہ حدیث کو پہنچاتے ہیں. یہ امام بخاری اور امام ابن ماجہ, یہ دو بزرگوں کی خوبیوں میں سے اس کو بتلایا گیا ہے. تو کم از کم یہ پانچ خوبیاں ہیں کتاب کی, جس کے پیش نظر اس کتاب کی اہمیت بڑی بڑھ جاتی ہے. اب کچھ حالات امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے, جس کو ہمارے یہاں مقدمۃ العلم کا ایک جزو سمجھا جاتا ہے یا مقدمۃ الکتاب کا ایک جزو سمجھا جاتا ہے, تو امام ابن ماجہ کے حالات میں سب سے پہلی چیز ہے نام اور نسب. آپ کا نام مبارک محمد ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نام مبارک ہے. تو محمد آپ کا نام ہے, اور عجیب بات ہے کہ ابو عبداللہ ایری ان کی کنیت ہے, جو امام بخاری کی بھی کنیت ہے. تو نام بھی اور کنیت میں, دونوں میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی مناسبت ہے, اور یہ قدرتی چیز ہے, اور ثلاثیات میں بھی مناسبت ہے. آپ کے والد کا نام یزید ہے, ابو عبداللہ محمد ابن یزید, اور آپ کے دادا جان کا نام ہے عبداللہ, لہذا پورا نام ہو جائے گا محمد ابو عبداللہ ابن یزید ابن عبداللہ الربعی القزوینی. یہ دو نسبت آپ کی ہے, ربعی بھی ہے اور قزوینی بھی ہے. اب یہ جو ابن ماجہ کے لقب سے آپ مشہور ہو گئے, یہ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ماجہ ہے کیا چیز؟ ماجہ کے سلسلے میں بھی چند اقوال ہیں. یہ جیم کے ساتھ ماجہ ہے, یاد رکھنا, اس میں متعدد اقوال ہیں. نمبر ایک, بعض حضرات نے ماجہ آپ کے دادا کا نام بتلایا ہے, کہ آپ کے دادا جان کا نام ماجہ تھا, اس کی وجہ سے ابن ماجہ کے لقب سے آپ مشہور ہو گئے. نمبر دو, ماجہ آپ کی والدہ مرحومہ کا نام تھا, اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ باپ کے بجائے ماں کی طرف نسبت میں مشہور ہو جاتے ہیں, عبداللہ ابن ابی بن سلول کا حال ہی دیکھ لو, سلول اس کی ماں کا نام ہے. اس طرح یہ بھی ہے کہ ماجہ آپ کی والدہ کا نام ہے, اور والدہ کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابن ماجہ کہا جاتا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے بستان المحدثین میں اسی کو راجح قرار دیا ہے. نمبر تین, بعض حضرات کہتے ہیں کہ ماجہ آپ کے والد بزرگوار کا لقب ہے, یعنی جو آپ کے والد بزرگوار تھے یزید, ان کا لقب ہے ماجہ. محدث رافعی رحمہ اللہ نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ماجہ یہ یزید کا یعنی والد کا عرف تھا. تو اب دو قول ہو گئے. تیسرا قول یہ ہوا کہ آپ کے والد یزید کا لقب ماجہ تھا, اور چوتھا قول یہ ہو گیا کہ آپ کے والد یزید کا عرف یہ ماجہ تھا. اور لقب اور عرف میں فرق تو آپ سمجھتے ہی ہیں. یہ چار قول ہو گئے ماجہ کے سلسلے کے اندر. لیکن زیادہ راجح بات آپ کے والدہ کا نام ہونا معلوم ہوتا ہے, اس کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابن ماجہ کہا جاتا ہے. ماجہ لفظ آیا کہاں سے؟ چاہے ماں کا نام ہو یا کسی اور کا ہو, کہاں سے آیا لفظ؟ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ماں, چاند کے معنی میں, اسی پر سے یہ چل کر کے ماجہ بنا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فارسی لفظ ہے ماہجہ, میم الف ہا جا ہا, ماہ جا, پھر کثرت استعمال سے وہ بن گیا ماجہ. تو ماں ہو یا ماہ جا ہو, فارسی لفظ ہے, اور فارسی لفظ سے یہ ماجہ بنا ہے. اس سے اتنی بات تو طے ہو گئی کہ امام ابن ماجہ عربی النسل نہیں ہے, عجمی النسل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب و غریب قدرت ہے کہ صرف حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ عرب کے رہنے والے, اگرچہ وہ بھی اصلاً اندلس کے ہیں, اسپین کے ہیں, ان کے آبا و اجداد اندلس سے ہجرت کر کے آ کر کے مدینہ میں بس گئے تھے. باقی تمام ائمہ حدیث اکثر الاکثر وہ عجمی ہیں. کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت. اب بخارا آپ دیکھیے تو کہاں مکہ اور مدینہ, اور کہاں ازبکستان میں بخارا. ترمیز دیکھ لو, کہاں مکہ مدینہ, اور ازبکستان میں افغانستان کی سرحد پر ترمیز آتا ہے. مسلم شریف, نشاپور دیکھ لو, ایران میں آتا ہے. تو قزوین عراق میں ہے. تو ائمہ حدیث اکثر الاکثر یہ عجمی النسل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ حدیث وجود میں آ رہی ہے سرزمین عرب کے اوپر, اور اس کی تدوین ہو رہی ہے عجم کے اندر. یہ اللہ کی قدرت ہے. آپ کی ولادت باسعادت کہاں ہوئی؟ عراق میں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ایران کی سرحدوں میں آتا ہے, قزوین میں. میں آج سرچ نہیں کر سکا گوگل پر کہ اس وقت یہ ایران کی سرحدوں میں آتا ہے. غالب یہی کہ ایران کی سرحد میں ہے یہ قزوین میں. تو قزوین آذربائیجان کے علاقے میں آتا ہے، وہاں حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں یہ قزوین فتح ہوا تھا سن 24 ہجری کے اندر. دراصل سن 24 ہجری کے اندر رئی شہر بھی فتح ہوا حضرت عثمان کے دور خلافت میں. آپ نے رئی شہر میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قزوین کے رئی کے علاقے پر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے. تو آپ نے پہلے ابوہر کو فتح کیا اور اس کے بعد قزوین کو فتح کیا، اور خلافت عثمانیہ میں یہ قزوین اسلامی مملکت کے اندر داخل ہو گیا. قزوین یہ مردم خیز علاقہ ہے، یعنی وہاں بڑے بڑے رجال پیدا ہوئے. ہمارے کئی ائمہ مختلف فنون کے قزوین سے تعلق رکھتے ہیں، قزوینی ہیں. تو خود امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی قزوین میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ قزوینی کہلاتے ہیں. آپ کی ولادت کی تاریخ 209 ہجری بتلائی جاتی ہے، سن 209 ہجری مطابق 824 عیسوی میں امام موصوف کی ولادت باسعادت قزوین کے اندر ہوئی. طلب علم کہتے ہیں کہ 21-22 سال کی عمر تک امام موصوف رحمہ اللہ اپنے وطن ہی میں علم حاصل کرتے رہے، پھر اپنے وطن کے علماء سے، ائمہ عصر سے استفادے کے بعد آپ نے بلاد بعیدہ اور قریبہ کے اسفار شروع کیے. کیونکہ اس زمانے کے اندر طلب علم کا یہی طریقہ تھا کہ مختلف محدثین مختلف مقامات پر مقیم ہوتے تھے، ان کی خدمت میں حاضری دینا اور ان سے استفادہ کرنا. تو امام مرحوم نے خراسان، عراق، حجاز، مصر، شام، رئی، بصرہ، کوفہ، بغداد، مکہ، مدینہ، رملہ، واسط، یہ سب علاقوں کے آپ نے حصول علم کے لیے اسفار فرمائے اور مختلف محدثین کی خدمت میں جا کر کے آپ نے علم حاصل کیا. سفر علم کے لیے یہ تو سلف کا ایک طریقہ رہا ہے، اور وہی علم کے اندر حقیقی معنی کے اندر برکت کی چیز ہے. امام ابن ماجہ کا مسلک کیا تھا؟ ائمہ حدیث جو جلیل القدر محدثین حضرات ہیں، ان کا کیا مسلک ہے ہم تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. ان حضرات کی جلالت علمی کے پیش نظر ان کو کسی ایک مسلک کا پابند ماننا یہ بہت سے حضرات نے مناسب نہیں مانا ہے. یہی حال امام ابن ماجہ کا بھی ہے. کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آپ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلکاً مقلد ہے، گویا کہ حنبلی المسلک ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آپ شافعی المذہب ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں آپ مقلد رہے ہیں۔ علامہ طاہر جزائری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بذات خود مجتہد تھے۔ تو یہ ائمہ حدیث، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک علم کا مقام عطا فرمایا ہوتا ہے اور نصوص کے اوپر جو ان کی گہری نظر ہوا کرتی ہے، اس کے پیش نظر یہ حضرات خود مقام اجتہاد کے اوپر عام متن پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی جزیات میں فروعات میں ضرورت پڑتی ہے تو کسی امام مجتہد کی یہ لوگ تقلید کر لیتے ہیں۔ یہی حال امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ آپ نے مختلف موضوع پر بہت ساری تصنیفات کی ہے، لیکن زیادہ شہر آفاق اور زیادہ مقبول امت کے اندر آپ کا یہ مجموعہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ کے ناقلین، یعنی جس طریقے سے حدیث کی دوسری کتاب میں اصل مؤلف سے اس نسخے کے ناقل کون کون، جیسے کہ معتا میں آئے گا کہ یا سمودی ان کا نسخہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مختلف شاگردوں نے مختلف طریقے سے آپ کے نسخوں کو نقل کیا، تو امام ابن ماجہ کی ناقلین کون کون ہیں؟ تو تقریباً 6000 کے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے امام موصوف کے اس مجموعے کو نقل کیا اور وہ آپ کے اس مجموعے کے ناقلین کہے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ابو الحسن علی ابن ابراہیم، نمبر 2 سلیمان ابن یزید، نمبر 3 ابو جعفر محمد ابن عیسیٰ، نمبر 4 ابو بکر حامد ابو ہوری، نمبر 5 سعدون، اور نمبر 6 ابراہیم ابن دینار رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ یہ جو آخری دو نام آئے یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ کیا ہے، باقی پہلے 4 نام زیادہ معروف ہے۔ امام ابن ماجہ کی اس جامع کتاب کے اندر تقریباً 4000 احادیث ہے اور 32 کتاب پر انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ 32 کتاب، 4000 احادیث اور 1500 ابواب ہے۔ اور اس میں سے 5 ثلاثیات ہیں، 4000 میں سے 5 ثلاثیات۔ کہاں کہاں ہے یہ ثلاثیات اس مجموعے میں؟ نمبر 1 باب الوضو عند الطعام میں ایک روایت ہے، باب الوضو عند الطعام میں ایک روایت ہے، وہ ثلاثیات کے اندر ثلاثیات میں ہے۔ نمبر 2 باب الشیوا شوا شین واو الف حمزہ، اس میں ایک روایت ہے ثلاثیات میں۔ نمبر 3 باب الضیافہ کے اندر ایک روایت ہے ثلاثیات میں۔ نمبر 4 ہجامہ اور پچھنا لگانے کا جو باب ہے, اس ہجامہ کے باب کے اندر ایک روایت آئی ہے. اور نمبر پانچ, اس امت مرحومہ کے متعلق بابو صفت امام محمد کے اندر ایک روایت آئی ہے, وہ بھی ثلاثیات کے قبیل سے ہے. یہ پانچ روایت آپ کی ثلاثیات میں شمار کی گئی ہے, یہ بڑی اونچی فضیلت کی بات ہے. سنن ابن ماجہ کا مقام, اس حدیث کی کتاب کا مقام بھی سمجھنا چاہیے, درجہ اس کتاب کا. ایک بات سمجھو, امام ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابن ماجہ کی روایات کو پرکھا تو مجھے 10 روایتیں موضوع ملی یا انتہائی درجے کی منکر. یہ 10 روایتیں ایسی ہے جو موضوع ہے یا انتہائی درجے کی منکر ہے. خود امام جوزی رحمۃ اللہ, امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی الموضوعات جو ہے اس میں ان 10 روایتوں کو شامل کیا گیا ہے. بعض لوگوں نے ایک بات چلا رکھی ہے کہ جس روایت میں امام ابن ماجہ منفرد ہوتے ہیں وہ روایت یقیناً ضعیف ہوتی ہے, یہ ایک بات لوگوں نے چلا رکھی ہے. لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو رد کیا ہے کہ بھئی یہ ایک مغالطہ لوگوں میں پھیلایا گیا ہے کہ جس روایت میں امام ابن ماجہ منفرد ہوتے ہیں وہ روایت ضعیف ہی ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. غلط بات مشہور کی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا درجہ کون سا ہے. تو چونکہ کچھ سالوں تک ہم نے مؤتہ مالک پڑھائی ہے اس لیے ہم اس میں اقوال سے اسی کو سیاہ ستہ میں شامل بتلایا کرتے تھے. ہمارے اکابر میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ ابن ماجہ سیاہ ستہ میں نہیں ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے مؤتہ امام مالک کو سیاہ ستہ میں شمار کروایا ہے. اور بھی بہت سے حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مؤتہ امام مالک سیاہ ستہ میں شامل ہے, ابن ماجہ سیاہ ستہ میں شامل نہیں ہے. دوسری رائے, امام ابو الفضل محمد ابن طاہر نے, امام رزین ابن معاویہ نے اور دوسرے حضرات ابن ماجہ کو سیاہ ستہ میں شمار کرتے ہیں. نہیں, یہ شیخ ابو الفضل محمد ابن طاہر اور امام رزین ابن معاویہ یہ تو مؤتہ مالک ہی کو سیاہ ستہ میں شمار کرتے ہیں. لیکن امام ابن الاسیر جزری اور علامہ سندھی حافظ ایمان الدین یہ حضرات نے ابن ماجہ کو سیاہ ستہ میں شمار کیا ہے. تو علامہ سندھی, حافظ ایمان الدین, امام ابن الاسیر جزری اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ابن ماجہ سیاہ ستہ میں شامل ہے. بہرحال دونوں رائے ہیں. کچھ حضرات اس کو سیاہ ستہ میں شمار کرتے ہیں، کچھ حضرات موطہ امام مالک کو سیاہ ستہ میں شمار کرتے ہیں. کچھ بھی ہو، لیکن امام ابن ماجہ نے جس ترتیب سے کام کیا ہے اس میں آپ کا مقام بڑا امتیازی مقام ہے. ترتیب اختصار، اور تقدیم میں تو یہ سب سے آگے بڑھ گئے. یعنی اول باب جو، اول کتاب جو انہوں نے شروع کی، اس میں یہ سب سے آگے نکل گئے. اسی لیے جب یہ کتاب تیار ہو کر کے آئی اور امام ابو زرعہ نے اس کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو دوسری کتابیں معطل ہو کے رہ جائے گی. یہ امام ابو زرعہ کا اس کے اوپر تبصرہ تھا کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ کے اندر پہنچ گئی تو پھر دوسری کتابیں معطل ہو کر کے رہ جائے گی. بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں جو ہے بڑی ہوا کرتی ہے. انہوں نے مجھے یہ اندازہ ہے کہ اختصار اور حسن ترتیب اور تقدیم، تین چیزوں کو سامنے رکھ کر کے شاید یہ بات ارشاد فرمائی ہو. شروع کے اندر جو آپ نے اتباع سنت کا باب ذکر کیا، پھر صحابہ کے مناقب بیان کیے، عقیدے کی کچھ باتیں انہوں نے ذکر کی، یہ گویا کہ آپ کا ایک بڑا نرالا اور اہم ترین کارنامہ ہے. امام ابن ماجہ حافظ الحدیث ہیں، صدوق ہیں، وافر العلم ہے. یہ تینوں خوبی آپ کے اندر موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس کتاب کو امت کے اندر بڑی مقبولیت عطا فرمائی. وفات، امام عالی مقام کا انتقال 22 رمضان المبارک، دو سو تہتر ہجری، پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی. پیر کا دن 22 رمضان، دو سو تہتر ہجری. وفات کے وقت پر آپ کی عمر مبارک 64 سال کی. آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ کو اپنے وطن ہی کے اندر دفن کیا گیا. اس کتاب کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہے. ہمارے قریب کے اکابر میں حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، وہ بھی بہت اچھا اور عمدہ حاشیہ ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کچھ لکھا ہے. حضرت مولانا عبد الغنی صاحب مجددی رحمہ اللہ نے بھی اس پر لکھا ہے، نجاہ الحاجہ کے نام سے. علامہ سندھی رحمہ اللہ، شیخ الاب الحسن محمد ابن عبد الحادی، انہوں نے بھی بہت عمدہ شرح اس کی لکھی ہے. اور بھی بہت ساری شروحات اس کی لکھی گئی ہے. اردو زبان کے اندر ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک ہم سبق ہے، انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے، بہت شاندار کام کیا ہے. یہ کلکتہ میں ڈمڈم ایئرپورٹ ہے وہاں کا, اس کے قریب میں ایک دارالعلوم ہے, وہاں مدرس ہے. مرتبہ ربیع الاول کی تعطیلات میں نیپال سے انڈمان جا رہا تھا, تو فلائٹ میری وہاں کلکتہ سے بدلنی تھی, تو کچھ وقت تھا درمیان میں, تو اس مدرسے میں چلا گیا. تو مولانا موصف نے اپنے ہاتھ سے یہ نسخہ مجھے عنایت فرمایا تھا, اور انہوں نے خود تعارف کرایا کہ میں حضرت مفتی صاحب کا دارالعلوم میں ہم سبق ہوں. پھر بعد میں دوسرے اکابر علماء سے تصدیق ہوئی کہ انہوں نے اردو زبان میں, عربی میں بھی ہے اور اس میں دونوں ہیں, عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, بہت عمدہ کام کیا انہوں نے, جتنا کیا ہے بڑا جامع کام کیا ہے, بہت بہترین. میں نے تو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا, لیکن اب اس کو دیکھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ واقعی دوسری شروعات کو دیکھو اور پھر آخر میں اس کو دیکھو, بہت عمدہ انہوں نے مضامین جمع کر دیے ہیں. ایک دوسری بھی ہے یہ کشف الحاجہ کے نام سے, جس میں دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد حدیث اور دارالعلوم وقف کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کی افادات ہے, جو ان کے کسی خاص شاگرد مولانا محمد ساجد بستوی نے شرحی ابن ماجہ کشف الحاجہ کے نام سے جمع کیا ہے. اور دوسری اردو شروعات تو آپ کے سامنے زیادہ ہوگی, کوئی ہے کسی کے سامنے؟ اور ایک ترجمہ ہے اس کا, دارالسلام سعودیہ سے چھپا ہے, اس میں ترجمہ بھی ہے اور مختصر تشریحات بھی ہے. دارالسلام والے بہت کام کر رہے ہیں آج کل سعودیہ میں, ان اس کا جامعہ کے کتب خانے میں ہے, وہ بھی اردو کے اندر ہے. یہ اس کی چند اردو شروعات اور عربی شروعات آپ کو بتلا دی. افتتاح کے متعلق بھی کچھ ضروری باتیں سن لیں. امام ابن ماجہ کا افتتاح, خطبہ نہیں لکھا, دیکھ لیا آپ نے, سیدھا بسم اللہ باب قائم کیا, روایت نقل کرنا شروع کر دیا. اب اس پر سوال جواب, تو جو بخاری میں ہے وہ یہیں پر ہے, چونکہ وہاں بھی یہی ہوا ہے. پھر بھی اختصار سے ایک دو باتیں سن لو, تکرار ہو جائے گی تو محفوظ ہو جائے گا ذہن میں. نمبر ایک, جن روایتوں کے اندر شروع میں حمدہ وغیرہ لکھنے کی باتیں آئی ہیں, جو آپ شاید عربی دوم سے اب تک سنتے آئے ہیں, کل امرن ذی بالن, پھر کہیں یہ لفظ ہے, کہیں بھی حمد اللہ ہے, کہیں بھی بسم اللہ ہے, یہ سب چیزیں کسی بھی روایت کے اندر کتابت کے اندر لکھنے کی کتابت کی صراحت نہیں ہے. کہ کوئی بھی اہم کام آپ شروع کرو تو اس کے شروع میں اللہ کی حمد لکھو, کتابت کی صراحت کئی نظر سے نہیں گزری. پھر آپ کے سامنے کوئی بات ایسی آئے تو مجھے بتلا دینا, میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا. تو کتابت کی صراحت کسی روایت میں نظر سے نہیں گزری, اس لیے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو کتابت میں لانا ضروری نہیں سمجھا. ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حمد کیوں نہیں لکھی آپ نے, جیسے عام متن خطبہ لکھا جاتا ہے, حمد صلات, پھر جو ہے مؤلفین اپنا نام لکھتے ہیں, غرض تالیف لکھتے ہیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن امام ابن اماجہ نے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا، اس لیے کہ جتنی روایتیں اس موضوع پر ہے اس میں کہیں بھی کتابت کی سراحت نہیں، اس لیے انہوں نے لکھنا ضروری نہیں سمجھا. نمبر دو، شروع میں کیا ہے؟ لم یبدا کل امر ذی بال، کسی روایت میں ہے بحمد اللہ، کسی روایت میں ہے بسم اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں. اب جب روایتیں متعدد ہوتی ہے تو ترجیح کا نمبر آتا ہے کہ کس کو ترجیح دی جائے، تو لگتا ایسا ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بسم اللہ والی روایت کو ترجیح دی ہے. کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ، وہ روایت کو ترجیح دی، اسی لیے انہوں نے بسم اللہ لکھ دی، اور الحمد والی روایت کو انہوں نے مرجو سمجھا کہ وہ چھوڑ دیا اس کو، ان کی نظر میں راجے ہی ہے بھی بسم اللہ والی روایت. نمبر تین، امام ابن ماجہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دونوں چیز کو لے لیا، بدایت بھی اور تحمید بھی، اس لیے کہ اللہ کی حمد کرنا کوئی ہاں میم دال کے مادے سے کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے، اللہ کی حمد کسی بھی لفظ سے ہو جائے. اب بسم اللہ میں رحمان ہے رحیم ہے، کتنے پیارے دو لفظ ہے، وہی حمد ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے ملٹیپل یوز میں لیا ہے، ملٹی پرپز میں لیا ہے، یعنی دو کام میں لیا ہے انہوں نے، ایک تو اس کے اندر بسم اللہ بھی ہو گئے اور حمد بھی ہو گئے. اور زمانہ ایسا ہے بھائی، ایک چیز سے تین کام ہوتے ہو تو کر ڈالنے کے، ملٹیپل بینیفٹ ملتے ہو، یعنی ایک چیز میں متعدد منافع ہوتے ہو تو وہ کر لینے کے، زمانہ اسی کا ہے. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بدایت اور تحمید دونوں کو شامل کر لیا. نمبر چار، صرف بسم اللہ لکھنا یہ مکتوبات نبوی کی اتباع میں ہے، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے اس میں حمد صلات کچھ نہیں ہے، سیدھا بسم اللہ سے حضور خطوط لکھا کرتے تھے. تو مکتوبات نبوی کی اتباع کے اندر امام مرحوم نے اپنی کتاب کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا. اس کے بعد کہ بھئی یہ سنن ہے، سنن میں اس کا شمار ہے، طہارت سے آنا چاہیے نا، جیسے عام متن اصحاب سنن طہارت سے شروع کرتے اپنی کتاب کو، پھر وہاں علت بیان کرتے ہیں، تمام عبادات میں اصل نماز ہے، نماز کے لیے طہارت ہے، ان کو بھی طہارت لانا چاہیے، لیکن یہ لائے اتباع سنت کو، داد دینی چاہیے نا، بڑا کمال کر دیا. اور دیکھو آدمی جو ہے نا، سب سے ہٹ کے کچھ نیا کام کرے تو لائٹ میں آتا ہے، جو کام سب کرے وہ آپ کرو تو اس سے تھوڑا آدمی لائٹ میں آتا ہے. یہ اصول یاد رکھنا، پوری زندگی کام آئے گا. جو کام سب کرتے ہیں وہ آپ کرو، یہ کوئی کمال نہیں ہے. آدمی کو لائٹ میں آنا ہو تو سب سے ہٹ کے کچھ کرو. اور ہم تو چونکہ دیندار کہلاتے ہیں، اسی لیے ہمیں تو دین کے اعتبار سے ہی اچھا کرنا ہے، باقی دنیا دار لوگ جو الٹا بھی کرتے ہیں ہائی لائٹ ہونے کے واسطے، یہ آج کے زمانے کی ایک ٹرک ہے اپنے آپ کو چمکانے کی، کچھ الٹا کرو تو چمک جاؤ گے، سیدھے سیدھے چلتے رہو تو آپ کا نام بھی نہیں آئے گا کہیں. بہرحال امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اتباع سنت کو انہوں نے ترجیح دی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہی سب کچھ ہے. اس لیے کہ انسان سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. نماز پڑھے، شریعت کے دوسرے احکام پر عمل کرے، سب چیز ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ کی رضا کہاں ملے گی؟ اتباع سنت میں ملے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ کی رضا اور محبت یہ اصل چیز ہے، اور وہ ملے گی اتباع سنت میں. اسی لیے انہوں نے شروع کیا اندر اتباع سنت والے باب کو ذکر کیا. یہ واجبات دین میں سے ہے اتباع سنت. کہ آدمی اتباع سنت کے بغیر کبھی دیندار ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں بڑا دیندار بھی بن جاؤں اور سنت کی اتباع نہ کروں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو معلوم ہو کہ اتباع سنت یہ واجبات شرعیہ میں سے ہے. شرعی اعتبار سے بھی انسان کے لیے یہ بنیادی طور پر بہت ضروری چیزوں میں سے ہے اتباع سنت. اسی لیے انہوں نے شروع کے اندر اتباع سنت کے باب کو ذکر کیا. پھر عقائد بھی لائے، صحابہ کے مقام کو بھی انہوں نے بیان کیا. اسی لیے کہ امت تک یہ دین پہنچا ہے صحابہ کے واسطے سے. اگر آدمی صحابہ سے محبت نہ رکھے نعوذ باللہ، یا صحابہ کے بارے میں کسی طرح کے شک میں مبتلا ہو جائے، تو پھر دین کہاں سلامت رہے گا؟ کہاں دینداری سلامت رہے گی؟ اس لیے کہ جس راستے سے آدمی کے پاس پانی آتا ہے، وہ راستہ اگر گندا اور میلا ہو جائے تو آنے والا پانی بھی گندا اور میلا ہو جائے گا. آنے والا راستہ صاف ستھرا ہو تو آنے والا پانی بھی صاف ستھرا ہوگا. دیکھیے، پہلی بارش کے بعد پرنالوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ مٹیالا ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے. اس میں بہت سی گندگی، کچرا وغیرہ ملا ہوا رہتا ہے. کیوں؟ سال بھر کی ساری گندگی وہ پرنالے کے اندر بھری رہتی ہو، اول بارش کے ساتھ باہر آتی ہے. تو صحابہ تو فیض نبوت اور فیض وحی امت تک پہنچانے کے لیے، بیچ میں ایک پائپ ہے، پائپ لائن ہے یہ. تو اگر کوئی آدمی ان کے بارے کے اندر غلط سوچ رکھے گا، ان کے بارے میں نعوذ باللہ شک میں مبتلا ہوگا، تو فیض وحی اور فیض نبوت امت تک کیسے صحیح صحیح پہنچے گا؟ اسی لیے جو لوگ بھی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، غلط عقیدے رکھتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی فیض وحی سے مالا مال نہیں ہو سکتے. گرچہ الفاظ وحی ان کو تھوڑے بہت آ جاوے، لیکن الفاظ کا آنا کوئی کمال تھوڑی ہے. وحی کا جو فیض ہے، وحی کے جو انوارات ہیں، وحی کے جو برکات ہیں، وہ کبھی ان کو حاصل نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ رابضی شیعہ لوگ حافظ قرآن کیوں نہیں ہوتے؟ تو فرمائے کہ جامع قرآن حضرت ابوبکر صدیق ہے، جامع قرآن اول، جامع قرآن ثانی، ناشر قرآن حضرت عثمان غنی ہے. ان دونوں کے بارے میں ان کے عقیدے غلط ہیں، لہذا کیسے وہ لوگ حافظ ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ جامع قرآن، ناشر قرآن، ان کے بارے میں نعوذ باللہ یہ لوگ کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیسے کیسے واہی تباہی والے عقیدے ان کے بارے میں رکھتے ہیں. اسی لیے کہا وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتے. تو صحابہ تو امت کے لیے واسطہ ہے فیض نبوت اور فیض وحی کو پہنچانے کا، اسی لیے ان حضرات کی عظمت محبت عقیدت دل کے اندر ہوگی تو آدمی کو وحی کا فیض اور نبوت کا فیض صحیح معنی میں پہنچے گا. اسی لیے امام ابن ماجہ نے یہ سوچا کہ میں صحابہ کی عظمت عقیدت محبت ان کے مناقب اور فضائل کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دوں تاکہ ان کے واسطے سے جو فیض امت کو پہنچا وہ فیض صحیح صحیح امت کو ملے اور امت اس سے مالا مال ہو اور بہرور ہو. اسی لیے بہت جاندار انہوں نے یہ تقدیم یہاں پر پیش کی کہ اتباع سنت کے ساتھ عقیدے اور عظمت صحابہ اور صحابہ کے مقام کو انہوں نے ذکر کیا. ایک اور بات بھی ہے کہ انسان قرآن پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے ان سب کا خلاصہ عمل ہے. عمل انسان عمل کرے اور عمل کسی کے پیچھے چلے بغیر نہیں آ سکتا. دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے, باری تعالیٰ اگر قرآن مجید کو کسی پہاڑ پہ رکھ دیتے اور کہتے دنیا والوں کو کہ جاؤ جا کر کے قرآن میرا لے آؤ فلانے پہاڑ پر ہے, کسی کو منامی بشارت ہو جاتی, الام ہو جاتا یا غیبی ندا آ جاتی کہ بھئی جبل ہیرا پر جبل سور پر ہم نے قرآن رکھ دیا ہے, او لے آؤ لا کے پڑھو. تو بتلاؤ صرف قرآن کا مل جانا یہ قرآن پر عمل کے لیے کافی ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا, ہرگز نہیں ہو سکتا تھا. لوگ الجھن میں رہ جاتے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. بھئی یہ کیسے کرنے کا؟ پہلے رکو کرو, پہلے سجدہ کرو, پہلے سجدہ کرو, پہلے رکو کرو. رکو کیسے, سجدہ کیسے, قیام کیسے؟ ارے نفس قرآن کیسے پڑھے؟ کوئی پڑھانے والا نہ ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ سیدھی بات, الف لام میم کی کتابت آپ دیکھ لو, اگر کوئی پڑھانے والا نہ ہوتا تو لوگ کیا پڑھتے؟ علم. مصحف عثمانی دنیا میں موجود ہے, اس کے نسخے, ایک اعراب بھی نہیں اس کے اوپر, نہ تشدید, نہ نقطہ, نہ اعراب, کوئی چیز نہیں. اب اگر کوئی معلم نہ ہو پڑھانے والا تو آپ اس کو کیا پڑھیں؟ علم. کتنی بڑی غلطی ہو جاتی. معلوم ہوا کہ وحی کو, کتاب اللہ کو کوئی عملی طور پر کر کے دکھانے والا بھی ہونا چاہیے تو جا کر کے لوگ کتاب اللہ کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں گے اور اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. اور جس چیز کے ذریعے سے عمل آدمی سیکھے گا اسی کو کہتے ہیں اتباع. عمل سیکھنے کا ذریعہ ہے اتباع. اسی لیے دو چیزیں ضروری, کتاب اللہ, رجال اللہ, یہ دونوں جڑی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ. کتاب اللہ, رجال اللہ, اللہ کی کتاب اور اللہ والے لوگ. رجال اللہ میں فرد اول ہے نبی, اسی لیے تو حضور نے کتنے موقع پر فرمایا صلو کما رایتمونی اصلی, مجھے دیکھ کے نماز پڑھنی. اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو, کیسے پڑھو؟ حضور نے جیسے پڑھ کے دکھایا ایسے پڑھنی ہے. خضوع عنی مناسککم, حج کیسے کرنے کی مجھ سے سیکھو, میرے ساتھ رہو اور میرے ساتھ حج کرو اور سیکھو. اور دیکھو جو عملی تعلیم ہوتی ہے نا, اوقاف النفس سے ہوتی ہے. عملی تعلیم اوقاف النفس سے ہوتی ہے. عبارتی تعلیم بھی مفید ہے لیکن دل کے اندر راسخ ہے عملی تعلیم, اوقاف النفس سے ہوتی ہے. اس لیے علم مع صحبت اور صحبت مع علم بہت زیادہ مفید. علم محض نقصان دے، صحبت محض نقصان نہیں دیتی. علم محض نقصان دیتا ہے، صحبت محض نقصان نہیں دیتی، چونکہ وہاں عملی تربیت اور عملی علم ہوتا ہے. اسی لیے یہ بڑی اہم چیز تھی. تو ظاہر ہے کہ عمل اسی وقت آئے گا جب اتباع ہوگی. اسی لیے امام ابن ماجہ نے بہت جاندار طور پر یہاں پر تقدیم کی اور اتباع سنت کے باب کو سب سے پہلے ہمارے سامنے ذکر کیا. یہ کچھ باتیں تھیں امام مرحوم کے حالات کے مطابق، اور یہ پہلے باب اور تقدیم کے سلسلے کے اندر. حدیث کا سال ہے، اور سال نہیں ہے تصغیر ہے. سال تو کب ہوتا؟ جب شوال سے ہوتا ہے، لیکن یہ تو تصغیر ہے اب اس کی. تو جو وقت ہے وہ غنیمت سمجھو، اس کو وصول کرو، ضائع ہونے سے بچاؤ. پہلے تو اللہ کا احسان مانو کہ مل جل کے پھر بیٹھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. احسان ہے اللہ کا. اس لیے پھر سے مدرسے میں حاضری ہوئی، اس پر صلات شکرانہ پڑھ لو، ورنہ حالات ایسے تھے اور کچھ ہے ابھی، یعنی کہ بالکل چھٹ گئے وہ حالات. کہ اس ترتیب سے دوبارہ تعلیمی ماحول مکمل قابو میں آئے تو اللہ نے بہرحال اس کی ایک شکل بنا دی. اللہ کا شکر ادا کرو، شکرانے کی نماز پڑھو، اور یہ سلسلے عافیت کے ساتھ جاری رہے. اس کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا بھی کرو. بلکہ میں تو دور حدیث شریف والوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تو بار بار صلاۃ شکرانہ پڑھو، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب درجے حفظ میں تھے، یا درجے فارسی میں تھے، درجے عربی اول میں تھے، آپ کے کتنے ساتھی طلبہ تھے کہ جن کی کشتی بیچ میں بھنور میں پھنس گئی، اور انہوں نے حصول دین کے سلسلے کو، حصول علم کے سلسلے کو چھوڑ دیا. کوئی پورا حافظ ہو کر، کوئی آدھا حافظ ہو کر، کوئی فارسی کی ابتدائی، کوئی عربی کی ابتدائی کتاب پڑھ کے ادھر ادھر ہو گیا. اللہ نے عافیت سے دور حدیث شریف تک پہنچایا، احسان ہے بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا، اس پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو موقع ہے غنیمت سمجھ لو، اس کو وصول کرو، اس کو ضائع مت کرو. اور یہ معمول لازمی بنا دو، ہر صحابی کے نام کے ساتھ دعا، اور تمام صحابہ کو شامل کر لینے کا، سند کے راویوں کو بھی ضمناً دعا میں شامل کر لینے کا، رضی اللہ عنہ و عنہم. اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث تو آپ سنتے ہیں نا کہ جب آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو ملائکہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ چیز تجھے عطا فرمائے. کتنا اچھا ہے کہ ہم صحابہ کے لیے رضا الہی کی دعا کریں گے تو ملائکہ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تجھے اپنی رضا عطا فرمائے. کتنی بڑی فضیلت. دوسرا فائدہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا ہماری سعادت ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تو سبقونا بالایمان کے مصداق اول حضرات صحابہ ہے، بعد کی امت تو بعد میں. تو ان حضرات کے لیے ہم رضائے الہی کی دعا کریں ہماری سعادت مندی ہے. تو صحابہ کے لیے ہم اس کی دعا کریں. اور ظاہر بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے لیے ہم یہ دعا کریں گے تو ضرور وہ عالم، جس عالم میں اس وقت وہ ہے، وہاں سے ان کی روحانیت، ان کی دعائیں، ان کی توجہات ہماری طرف آئے گی، لازمی چیز ہے. جب ہماری دعائیں ان کے لیے پہنچے گی تو اس عالم سے ان کی دعائیں اور توجہات ہماری طرف آئے گی، اور اس عالم میں رہ کر کے دعا کرنا، توجہات کرنا، مختلف روایتوں میں ہے، اس کا مضمون موجود ہے، ثابت ہے یہ چیز. اس لیے اس کا التزام کرو. صحابہ کرام کے لیے، رواۃ حدیث کے لیے رضی اللہ عنہ وعنہم کا، اور درود کثرت سے پڑھنے کا زمانہ ہے، ہر حدیث پر درود کا اہتمام ہو، کثرت درود ہو جائے گا، اور کم سے کم صبح میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے تمام ائمہ حدیث اور حدیث کے محشین شراح، ان کے لیے ایصال ثواب کا التزام کر لو روزانہ. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی اہمیت بتلایا کرتے ہیں کہ آپ جب موقع ملے تو زیادہ فارغ اوقات میں پورا پورا قرآن تلاوت کر کے. قطب عالم حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ہر سال بقرعید پر بڑے جانوروں کی قربانی کرا دیتے ہیں ائمہ حدیث کے لیے، ائمہ مجتہدین کے لیے، اسلاف کے لیے. جب اللہ آپ کو موقع دے تب ان بزرگوں کے لیے قربانی بھی کروانا، لیکن ابھی کم سے کم جتنا ہو سکے پڑھ کے ایصال ثواب. زیادہ پڑھو تو اچھا، ورنہ کم سے کم 3 مرتبہ قل ھو اللہ، 3 مرتبہ درود پڑھ کے صبح میں ان سب ائمہ کو ایصال ثواب کر دیا کرو، تو اس کی بڑی روحانیت آپ کو محسوس ہوگی، بڑی نورانیت محسوس ہوگی آپ کو. صفائی قلب سے پڑھو، حدیث پڑھے اور آدمی کے دل کے اندر نگاہوں میں گندگیاں بھری ہو، یہ ٹھیک نہیں. دونوں چیز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، علم کا نور اور یہ گندگیاں. اللہ تعالیٰ نصاب تک پہنچنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اس کے انوار اور برکات سے خوب خوب مالا مال فرمائے.